السلام علیکم، پروگرام غامدی کے ساتھ میں میں ندا سمیر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کے دور میں جہاد کا مفہوم غیر حکومتی افراد کا جنگ میں حصہ لینا سمجھا جاتا ہے. کیا قرآن مجید میں بھی جہاد کا یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے؟ اور آج کے اس جمہوری دور میں ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا اسلام ہمیں کوئی پرم راستہ بھی دکھاتا ہے؟ اسلام کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے. تو یہی ہمارا آج کا موضوع گفتگو رہے گا. حضرت معمول محترم جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
اور ہمیں ساتھ میں جوائن کریں ہماری گفتگو میں ملک اسلم صاحب. آپ خیریت سے ہیں؟
جی شکریہ.
غامدی صاحب، سب سے پہلے تو ایک تو جہاد آج کل کا بز ورڈ اگر کہا جائے بن گیا ہے، سب سے پہلے آپ ہمارے لیے واضح کر دیں گے کہ جہاد میں اور قتال میں فرق کیا ہے؟
ہم اردو زبان میں کہتے ہیں میں اس کام کے لیے جدوجہد کروں گا.
جی
عربی زبان میں اس کے لیے جاہد جاہد کا فعل استعمال ہوتا ہے.
کوشش،
اسی سے جہاد کا لفظ نکلا ہے. یعنی انتہائی کوشش کرنا، جس کو ہم جدوجہد کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے تو اس میں بڑی تگودو کی، میں نے اس میں بہت کوشش کی، میں نے بڑی محنت کی، اور میں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا، میں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. تو جب ہم اس طریقے سے جدوجہد کرتے ہیں کہ ایک ہدف مقرر کر لیتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں لگا دیتے ہیں، اس کو عربی زبان میں لفظ جہاد سے یا مجاہدے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ دونوں پہلوؤں سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اس کا ہدف کیا چیز ہونی چاہیے؟ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے دعوت کی جدوجہد کے لیے.
اچھا.
یعنی آپ خدا کا پیغام پہنچائیے، آپ لوگوں پر حق واضح کیجئے، آپ صحیح چیز ان کے دل و دماغ میں اتاریے، ان کی مشکلات اور ان کی مصیبتوں کے اندر کھڑے ہو کر ان کے سامنے حق کو رکھیے، ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آپ کو پہنچائی جائے تو اس کے مقابلے میں صبر اور ثبات کے ساتھ اپنے موقع پر جمع رہیے. ان سارے مفاہیم کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا. چنانچہ دیکھیے، بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ قرآن مجید ایک موقع پر یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے، جاہد بہی جہاد کبیرہ، آپ اس کے ذریعے سے جہاد کریں. تو قرآن کے ذریعے سے جہاد، یعنی قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچایا جائے، انہیں سنایا جائے، ان تک اس کو واضح کیا جائے، اس کی شرح و وضاحت کی جائے، اس کے بارے میں کوئی اعتراض ان کے ذہن میں ہو تو اس کا جواب دیا جائے. تو اس جدوجہد کے لیے بھی قرآن مجید نے یہی لفظ استعمال کیا ہے. جب ہم کسی چیز کو یا کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری قوت اس میں لگا دیتے ہیں تو اس کو جہاد کے لفظ تعبیر کریں گے. اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی موقع پر ہمیں بندوق اٹھانی پڑ جاتی ہے، تلوار اٹھانی پڑ جاتی ہے.
تو آج پھر ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ جب اس کے اتنے مفاہیم ہیں، ہمارے علماء کرام بھی ان سے واقف ہیں، اور جیسے کہ آپ نے کہا قرآن دوسروں تک پہنچانا ہے تو ہم ذمہ داری بھی ہے علماء کرام کی، لیکن آج کے دور میں کیوں جہاد کا لفظ قتال اور جنگ کے ساتھ ہی محدود ہو کے رہ گیا ہے؟
ایسا بہت سے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصل سے اٹھتے ہیں اور اپنے کسی ایک مفہوم کے لیے خاص ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے ذہنی میں یہ بات نہیں رہتی کہ یہ کن کن پہلوؤں سے بولے گئے ہیں. قرآن مجید میں تو اگر آپ سارے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیں تو دسیوں جگہوں پر یہ لفظ اس جدوجہد کے لیے استعمال ہوا ہے جو صحابہ اکرام نے حضور کا ساتھ دینے میں کی. یعنی مکے میں انہوں نے مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، بڑے صبر و ثبات کے ساتھ اپنے موقع پر قائم رہے. ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی. مدینہ کی طرف ہجرت بھی کوئی معمولی چیز نہیں تھی. یعنی آپ اندازہ کیجئے نا کہ اپنا گھر بار وطن اپنے حوالی موالی کو چھوڑ کر آپ نکلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کے لیے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام اس کو اسی وسیع مفہوم میں استعمال کرتے تھے. بعد میں جب ہمارے ہاں فقہ مرتب ہونا شروع ہوئی، یعنی ایک قانون بننا شروع ہوا، تو اس میں لفظ جہاد کو قتال کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا. اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے قتال اور جہاد کو ہم معنی سمجھنا شروع کر دیا، جبکہ قتال جہاد کی ایک صورت ہے.
صحیح.
اور یہ کبھی کبھار پیش آتی
ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قتال کو اگر کہا جائے تو ایک محدود وقت کے لیے ہے، اور اگر جہاد کو کہا جائے تو ایک کنٹینیوس پروسیس،
یعنی وہ ہماری پوری زندگی کا احاطہ کر رہا ہے. ہم کسی نہ کسی معاملے میں جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر وہ جدوجہد اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جا رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کے کسی مشن کے لیے کی جا رہی ہے تو وہ پرامن طریقے سے ہو رہی ہے، تب بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. اس کی بہت ادنا صورت ہے جو کبھی کبھی پیش آتی ہے کہ جس میں ہم قتال کرتے ہیں. ورنہ تو ہماری پوری زندگی کو خدا کی دعوت میں، خدا کے پیغام میں، خدا کی بات لوگوں تک پہنچانے. اور خدا کی بات کیا ہے؟ خدا کی بات اصل میں اعلی اخلاقیات کی تعلیم ہے. یعنی خدا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزہ ہو جائیں. اس نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے ایک ایسی جنت آباد کرنے کا فیصلہ کیا جس میں صرف پاکیزہ لوگوں کو داخل کروں گا، تو تم وہ پاکیزگی مجھے حاصل کر کے دکھا دو. اسی وجہ سے دین کا مقصد ہی قرآن مجید میں تزکیہ بیان کیا گیا، یعنی پاکیزگی حاصل کرنا. یہ پاکیزگی آپ کو اپنے بدن میں بھی حاصل کرنی ہے، یہ پاکیزگی آپ کو اپنے خور و نوش کھانے پینے میں بھی حاصل کرنی ہے، یہ پاکیزگی آپ کو اپنے اخلاق میں بھی حاصل کرنی ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہماری زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں دین کے سارے احکام انہیں سے متعلق ہیں. ایک عبادات کو آپ الگ کر لیں تو یا دین ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اپنے بدن کو کیسے پاکیزہ رکھو، یا بتا رہا ہوتا ہے اپنے کھانے پینے کو کیسے پاکیزہ رکھو. یعنی کھانے پینے کی پاکیزگی میں بھی اگر آپ اندر اتر کر غور کریں تو کیا کیا گیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے اندر درندگی پیدا کر سکتی ہیں ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا. یعنی یہی ہے، آپ شیر نہیں کھاتے، آپ چیتا نہیں کھاتے، آپ اس طرح کے جانور نہیں کھاتے کہ جو کھانے کے لیے ملائم نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیوں آپ کی خوراک پر بھی آپ کے وجود پر اثر پڑتا ہے، آپ کی ذہنیت پر اثر پڑتا ہے، آپ کی نفسیات پر اثر پڑتا ہے. تو آپ کو اپنے باطن میں پاکیزہ رکھا جائے، پاکیزگی ہدف ہے، یہی دین کا مقصود ہے.
ظاہر اور باطن طہارت کے ساتھ،
ظاہر میں باطن میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، معاملات میں، آپ کی عبادات میں، ہر جگہ آپ پاکیزہ نفس ہوں. یہ جو پیوریفائی کرنا ہے اپنے آپ کو، اصل میں دین کا مقصود یہ ہے. لوگوں نے دین کا مقصود یہ بنا لیا کہ غالباً ہم نے ایک بندوق پکڑنی ہے اور لوگوں سے کوئی بات منوانی ہے، جبکہ خدا کہتا ہے کہ آپ کے باطن سے پاکیزگی پیدا ہونی ہے، میرے ہاں وہ قابل قبول ہے. یعنی اگر میں نے کسی کو بندوق کے زور پر کوئی بات منوا بھی لی تو اس سے میں نے کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جس نے بالجبر میری کوئی بات قبول کیا اس کا تو کوئی وزن نہیں ہوگا.
کسی کے زبان سے کہلوانے سے
کچھ بھی حاصل نہیں ہوا،
کچھ
بھی حاصل نہیں ہوا. جو چیز حاصل ہوگی وہ یہ حاصل ہوگی کہ اگر ہم لوگوں کے دلوں میں خدا کی بات اتار سکیں، اگر ہم کی روحوں کو اپیل کر سکیں، اگر وہ اپنے باطن میں خدا کی سچی بات کو سچا مان کر اس کو اپنی زندگی کا لائے عمل بنا سکیں، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور یہ جو چیز ہے جس کے اندر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو اپنی کوشش کرنی چاہیے.
اور کنورژن بھی ایسی ہو کہ جیسے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام ایمان لائے تو ان پہ کون کون سی سختیاں انہوں نے نہیں دیکھی، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے ہر سختی برداشت کی.
اس لیے کہ وہ جان گئے تھے کہ اس کا حاصل کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے. دیکھیے نا، اگر آپ کو یہ معلوم ہو، ہم اپنے بچے کے اوپر سختی کرتے ہیں بعض اوقات، اس کا جی نہیں چاہ رہا ہوگا وہ اسکول جائے. سردی کا موسم ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سوئے، لیکن اس کو اٹھا دیتے ہیں. وہ کھلونوں میں مگن ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹھو، اپنا بستہ پکڑو اور اسکول جاؤ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مستقبل ہم کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اس نے اس موقع پر یہ مشقت نہ اٹھائی تو وہ اپنے مستقبل کو کھو بیٹھے گا. تو اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ خدا کی ایک ایسی دنیا بعد میں آنے والی ہے جس میں ابدی بادشاہی ہوگی، جس میں موت ختم ہو جائے گی، جس کی نعمتیں ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، جس کی نعمتوں کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کا پھر ہدف اور نصب العین وہ چیز بن جائے گی.
غامدی صاحب، آپ جہاد سب سے کچھ دیر پہلے بھی آپ نے ذکر کیا، اسی بات کو دوبارہ بھی اٹھانا چاہوں گی، کیونکہ آج کے زمانے میں اب سمجھا جاتا ہے کہ تلوار، بلکہ اب تو بندوق، اور دنیا بھر میں جو ہے کونے کونے سے مسلمان مختلف ممالک میں جہاد کے نام پر جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دینی فریضہ ہے. تو اب آپ سورہ فرقان میں جہاد کبیر کا ذکر آیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے، نے قرآن کے ذریعے ان کے اوپر جہاد کبیر کرو، اس کی مزید تشریح آپ فرمائیں گے.
میں نے بھی اس کا حوالہ ابھی آپ کو دیا، اور یہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس کو دوبارہ پوچھ لیا. دیکھیے، اس میں جو لفظ جہاد استعمال کیا گیا ہے صرف وہی نہیں ہے بلکہ جہادن کبیرہ، جاہد بھی جہادن کبیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑا جہاد ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ خدا کا پیغام پہنچائیں، آپ اس کی دعوت پہنچائیں. ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. آپ اگر غور کریں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. یعنی آپ فلسفے کی 5000 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ادب کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ اپنے یہاں کے سیاسی سماجی علوم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جن بول بلیا میں انسان اپنے آپ کو گرفتار کر بیٹھا ہے ان سے نکالنے کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہمارے پاس موجود ہے. چیزوں کے بارے میں اتنی واضح جگہ پر کھڑا کر دیتی ہے کہ ہم پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک واضح جگہ پر کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور یہ صحیح اور غلط کا اعتماد اور ایمان اور یقین ہم کو کیا چیز بخشتی ہے؟ وہ خدا کی کتاب قرآن مجید ہے، یہ ہمارے پاس ہے. اس کے ساتھ ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کے اصل متن باقی نہیں رہے. یعنی اب جو کچھ ہے وہ ترجمے ہیں. اب تراجم میں ظاہر بات ہے کہ کسی نہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود مترجم کا اپنا ذہن شامل ہو جاتا ہے. اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اگر ترجمے میں کوئی غلطی ہو تو ہم اس کی تصحیح کر سکتے ہیں. جس زبان میں وہ ہے وہ ایک زندہ زبان ہے، اس کو ہم آج بھی پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، جانتے ہیں. اس کے آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ماہرین دنیا کے اندر موجود ہیں. اس نعمت کو اپنے پاس رکھتے ہوئے ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے. اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کی آیتوں پر تدبر کریں اور ہم دنیا تک بھی اس کو پہنچائیں. ایک ایک دروازے پر دستک دے کر خدا کی کتاب ان تک پہنچا دیں. اور آپ قرآن مجید کو پڑھیں، وہ کس چیز کی منادی کر رہا ہے؟ وہ ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ لوگوں، ایک اور دنیا آنے والی ہے اور اس میں داخلے کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہوگا. یعنی اور کچھ بھی نہیں,
کچھ نہیں ہے. تو گاندھی صاحب, آپ پیغام لوگوں تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جہاد کبیر ہے, شاید اس کو بھی جو آج کے ہمارے جہادست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیغام پہنچاؤ, اسلام قبول کرواؤ, اور اگر نہ سامنے والا قبول کرے تو اس کو ختم کر دو, یا آپ کی بات سے اتفاق نہ کرے تو اسے ختم کر دو, یہ جہاد کا حصہ ہے. تو کیا اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے؟
یقیناً نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس اصول پر بنائی ہے اس کو جگہ جگہ قرآن میں
لوگ پھر اگزامپل دیتے ہیں نا, رسول اللہ کے زمانے کا, فتح مکہ کا. تو
میں آپ سرچ کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس اصول پر بنائی ہے وہ اصول یہ ہے کہ یہاں میں نے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, آزادی دی ہے آپ کو. آزادی کس بات کی دی ہے؟ اس کو قرآن نے دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا, من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. میں نے حقیقت کو واضح کر دیا, جس کا جی چاہے ایمان لائے, جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, اور پیغام پہنچانے میں اپنی طرف سے پوری کوشش صرف کر دینا ہے. ہمارا مخاطب ہماری بات نہیں سنتا تو ہمیں بار بار اس کو توجہ دلانی ہے. اگر وہ کوئی سوال کرتا ہے اس کا جواب دینا ہے, اس کے ذہن میں کوئی اشکال ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اگر میں نے سب لوگوں کو ایمان پر لانا ہوتا تو میں تو ان کا خالق ہوں, میں ان کو لے آتا.
صحیح بات ہے.
میں نے تو یہ کام اگر کرنا تھا تو اس کے لیے آپ کے ہاتھ میں بندوق پکڑانے کی
پہلے ہی اس دین پہ کر دیتے,
اس دین پہ پیدا کر دیتے. اور اب بھی میں اگر ان کے دل و دماغ کو تبدیل کرنا چاہوں تو میں ان کا خالق ہوں, کر سکتا ہوں. اس وجہ سے یہ پابندی لگا دی گئی خدا کے پیغمبر پر بھی, اور ان کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے, آپ کا کام تذکیر کرنا ہے, آپ کا کام بات پہنچانا ہے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی خدائی فوجدار نہیں بنایا, تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور اپنے حدود کو سمجھنا چاہیے.
اچھا, آپ کی بات کا ایک حصہ باقی گاندھی صاحب, لیکن اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا, اس کے بعد ہم یہ گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جہاد کے موضوع پر آج گفتگو ہو رہی ہے. گاندھی صاحب, بریک سے پہلے ہم جہاد کبیر کی آپ تشریف فرما رہے تھے, اور آپ نے کہا کہ پیغام لوگوں تک پہنچانا, میں نے کہا کہ لوگ قتل کر دیتے ہیں اگر پیغام پہنچائیں اور نہ سامنے والا مانے. دوسری ایک اور بات میں اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بار بار بات کریں کہ اللہ کا پیغام پہنچانا جہاد کبیر ہے, تو کیا آیا ہم قرآن لے کے لوگوں کے پاس پہنچ جائیں, غیر مسلمانوں کے پاس یا ایون مسلمانوں کے پاس, کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے؟ کیا یہ نہیں ہو کہ ہم خود مجسم اگزامپل ہوں کہ جو قرآن کریم کہہ رہا ہے تو تبھی کوئی ہماری بات بھی مانے گا, اگر ہم کہہ دیں جی بہترین کتاب ہے لیکن ہماری ذات میں تو وہ بہتری جھلک نہیں دے کہیں پر؟
دونوں چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیے, ہمیں اللہ کی کتاب پہنچانی چاہیے اور شائستگی کے ساتھ پہنچانی چاہیے. یعنی اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اتنے ذرائع پیدا کر دیے ہیں پہنچانے کے, آپ اس کو لکھ کر بھی پہنچا سکتے ہیں, آپ اس کو بول کر بھی پہنچا سکتے ہیں, آپ اس کے دنیا بھر کی زبانوں میں تراجم کر سکتے ہیں. دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے تاکہ ہر شخص کا پیغام پہنچ جائے. لیکن لوگ آپ کو بھی دیکھیں گے, مجھے بھی دیکھیں گے. یہ کون لوگ ہیں جو آئے ہیں؟ ان کا اپنا کردار کیا ہے؟ ان کی اپنی سیرت کیا ہے؟ تو ہمارے ہاتھ میں اگر اللہ کی کتاب ہے تو ہمیں خود بھی اللہ والے بننا چاہیے. اور اللہ والا بننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والا بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے, نہیں, دنیا کی زندگی میں آپ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا نمونہ بن کے رہے. آپ کے گھر میں آپ کی بیوی گواہی دے, اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر گواہی دے کہ یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے. آپ کے بچے گواہی دیں کہ جس طرح کی بات یہ شخص باہر کر رہا ہے وہی چیز ہمارے اپنے مشاہدے میں روزانہ آتی ہے. آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والے, آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والے یہ گواہی دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ آنکھیں بند کر کے معاہدہ کر سکتے ہیں, یہ ان کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں.
جیسے رسول اللہ کے لیے بھی صادق اور امین.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو خدا نے اسی اصول پر لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر پیش کر دیا
کہ کوئی بات کرے تو سامنے والے.
صادق اور امین, یہ دونوں صفات پر آپ غور کیجئے, اصل میں یہ پورے کے پورے اخلاق کی وجود کا بیان ہو جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی انسان سچا ہے اور امانت دار ہے تو وہ کیا صفت ہے جو اور اس کے اندر دیکھیں گے؟ یعنی سچائی اور امانت داری اصل میں شخصیت کا آخری درجے کا حسن ہے, جن کو ان دو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے, اور اگر ہم یہ پیدا کریں گے ہماری بات زیادہ مؤثر ہوگی, لوگ اس جانب متوجہ ہوں گے. اس وقت اسلام کو جو سب سے بڑا یا اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ ہم خود پہنچا رہے ہیں. یعنی ہم نے اپنی سیرت کردار اور جو ہم نے اسلام کی انٹرپریٹیشن کر ڈالی ہے, یعنی یہ بات کہ ہمیں لوگوں گلے کاٹنے ہیں, ہمیں زبردستی کوئی چیز ان کے اوپر مسلط کرنی ہے, ہم تو اب بم چلانے پہ آ گئے, خود کش حملے کرنے پر آ گئے.
غیر مسلموں کو چھوڑے مسلمان ڈرنے لگ گئے,
مسلمان ڈرنے لگ گئے,
جو کہ پاکیزہ الفاظ ہیں.
بات کرنا ممکن نہ رہا. وہ خدا جس نے اپنے بارے میں بھی, اگر آپ کہنا چاہیں کہ میں خدا کو نہیں مانتا تو اس کا حق دیا تھا انسان کو, وہ عذاب تو نہیں نازل کر دیتا, اس کے بعد پکڑ تو نہیں لیتا. یعنی لوگوں نے اسی زمین پر کھڑے ہو کر فرعون کے بارے میں بتایا جاتا نا, انا ربکم الاعلا, اس نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں, یعنی اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا, اس کو بھی گوارا کیا. اس کی وجہ یہ کہ جب دنیا امتحان کے اصول پر بنی ہے تو پھر ایک وقت آئے گا جب جزا و سزا ہوگی.
صحیح, امتحان لینے والی ذات اوپر ہے اور جزا سزا کا اختیار بھی وہی رکھتی
اسی
ہے.
کے پاس
قامدی صاحب, جہاد کا حکم شریعت کا ابدی حکم ہے اور یہ قیامت جاری رہے گا ظلم زیادتی اور فتنے کے خلاف. اسلام بنیادی طور پہ کیونکہ سلامتی کا پیغام دیتا ہے, سلامتی کا مذہب ہے, تو قتال کی صورت میں انسانی جان, مال اور حرمت کو جو خطرات لاحق ہوتے ہیں, ایک تو اس حوالے سے گفتگو اگر آپ روشنی ڈالیں. دوسری بات یہ کہ آج کی اس دنیا میں معاملات جو ہیں وہ عالمی قوانین کے تحت چلائے جاتے ہیں. قوموں کی برادری موجود ہے اقوام متحدہ کی صورت میں, جو قوانین بناتی ہے, ان کو رائج کیا جاتا ہے. تو جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں اور قتال کے حوالے سے جہاد کی بات کرتے ہیں, تو آج تو ریاستوں کی جو ڈیفائن باؤنڈریز موجود ہے, حد بندی ہوئی ہے سرحدوں کی, تو اسلامی تعلیمات اور قرآن کے احکامات کی روشنی میں یہ فرمائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اقوام متحدہ کے قوانین کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ریاستیں دوسری ریاست کے معاملات میں وہ داخلت نہیں کریں گی. تو وہاں اس تعلیم کی اور اس پیغام کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اور دوسری ایک بات جو اسی سے متعلق ہے کہ یہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ایٹمی ہتھیاروں کا زمانہ ہے, ایسے میں اگر قرآنی تعلیمات کے مطابق قتال کی صورت میں اگر جہاد ہوتا ہے اور دو ایٹمی قوتیں باہم متصادم ہوتی ہیں, تو اس کے نتیجے میں شدید انسانی جانوں کا اور تہذیب و تمدن کے مٹ جانے کے خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں. تو ان تعلیمات کی موجودہ دور کے حالات کے مناسبت سے کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے اس پہ عمل درآمد ہو سکتا
ہے؟ یہ تو بڑی سادہ سی تعلیم ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ جہاد صرف قتال نہیں ہوتا. آپ جب غربت کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں, آپ لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں, آپ اعلیٰ اقدار ان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کی اخلاقی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. جو آپ
سر, میں معذرت چاہتا ہوں, قطع کلامی کر رہا ہوں, میرا اشارہ قتال کی جانب جو
میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات واضح کرنا چاہیے کہ خدا کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے. یعنی آپ جب ان میدانوں میں جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اور اخلاص سے کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کی خوشنودی چاہتے ہیں, تو اس کا بھی آپ کو وہی اجر ملے گا. آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو خدا کو خوش کرنے کے لیے اترتے ہیں نا. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کو خوش کرنے کے بے شمار دوسرے پہلو بھی موجود ہیں اور بہت سے دوسرے مواقع بھی موجود ہیں جن کو ہم توجہ نہیں دیتے. سب سے بڑھ کر تو مجھے اپنے خلاف جہاد کرنا چاہیے. میرے اندر ایک شیطان موجود ہے, وہ مجھے اکساتا ہے کہ میں دوسروں کا حق ماروں, وہ مجھے اکساتا ہے میں دوسروں کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچاؤں, اس کے خلاف مجھے جنگ کرنی چاہیے. سوسائٹی میں بعض اوقات ظلم اور عدوان پیدا ہو جاتا ہے, تو یہ تو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین نے صرف قتال ہی ایک حل بتایا ہے. قتال کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دنیا میں انسان کوئی ایسا طریقہ بھی ایجاد نہیں کر سکا. ایک زمانے میں کمیونسٹوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی بنا دیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے, تو وہ اپنے ارادے اور اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے. جب وہ غلط استعمال کرتا ہے تو بعض اوقات اس کے خلاف کارروائی کرنا پڑ جاتی ہے. چنانچہ آپ قوانین بناتے ہیں, عدالتیں بناتے ہیں, کس لیے بناتے ہیں؟ اس لیے کہ سارے انسان محض تعلیم سے, تربیت سے نہیں سمرتے, ان کو کبھی کبھی سزا بھی دینا پڑتی ہے. تو جزا و سزا کا قانون دنیا میں ایک مانا ہوا قانون ہے. یہی صورتحال بعض اوقات قوموں میں ہو جاتی ہے. ہمارے اپنے سامنے دیکھیں نا, یہ واقعہ پیش آیا, وہ جائز تھا یا ناجائز, میں اس وقت اس پہ بحث نہیں کر رہا. محض ایک واقعے کے طور پر یہ واقعہ پیش آیا کہ امریکہ کو یہ شکایت ہوئی کہ افغانستان میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس پر حملہ کر دیا. تو یہ ایک ظالمانہ اقدام تھا اگر ہوا ہے. یعنی دیکھیے, ہم اس وقت یہ گفتگو نہیں کر رہے کہ ہوا یا نہیں ہوا. اگر وہ ہوا ہے تو ایک ظالمانہ اقدام ہے. اس میں معصوم لوگوں کو مارا گیا ہے, اس میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہیں. یہ صورتحال ہے جس میں پھر فیصلہ کرنا پڑا, اقوام متحدہ کو بھی اجازت دینی پڑی کہ آپ حملہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کے بننے کے بعد جنگ اور جدال کا راستہ بند ہو گیا ہے. اب بھی ایسے اقدامات ہو جاتے ہیں کہ جن میں آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. اسلام نے ہم کو پابند کیا اس بات کا کہ اگر دنیا میں ہم نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے, تو معاہدے کی یہ اہمیت ہے. آپ دیکھیے قرآن کے الفاظ کیا ہے کہ اگر مسلمانوں پر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو اور وہ تمہیں پکار رہے ہوں کہ ہماری مدد کرو, لیکن وہ کسی ایسی قوم میں رہتے ہوں جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے, تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے تم ان کی مدد نہیں کر سکتے. یعنی معاہدے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. تو اگر ہم نے اقوام متحدہ کے منشور پر دستخط کیے ہیں تو ہم اصل میں اس کے ساتھ معاہد ہیں. یعنی ہم ایک کانٹریکٹ میں بند گئے ہیں. جب ہم ایک کانٹریکٹ میں بند گئے ہیں تو ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے
کر سکتے
اور اس میں یہ گنجائش موجود ہے. یعنی ہم پہلے اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے نا, کیا چڑھ دوڑنا ہی اصل کی چیز ہے. اگر فرض کر لیجئے دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کا تعلق کسی کے مذہب سے نہیں ہے, وہ مسلمانوں پر بھی ہو سکتا ہے, مسیحیوں پر بھی ہو سکتا ہے, ہندوؤں پر بھی ہو سکتا ہے, انسان پر ظلم ہو رہا ہے, تو دنیا کے سامنے ہم یہ مقدمہ لے کے جائیں گے کہ آپ ہمیں موقع دیجئے کہ ہم اس ظلم کو مٹا سکتے ہیں تو ہم مٹائیں. چنانچہ امریکہ نے جب یہ اجازت مانگی تو ان کو دی گئی, بلکہ نیٹو کی پوری افواج کو دی گئی. یعنی عراق کے معاملے میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں کہ وہاں امریکہ اپنے طور پر چلا گیا, لیکن افغانستان کے معاملے میں تو یہ رائے نہیں. تو میرے نزدیک جس وقت آپ اس دنیا کے اندر یہ اقدام کریں گے تو آپ کو ایسے کرنا ہوگا. یہ اقدام میرا یا آپ کا کام نہیں ہے کہ میں کر ڈالوں, یہ جتھا بنا کے کرنے کا بھی نہیں ہے, یہ ریاستوں کا کام ہے. یعنی اسلام میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ یہ صرف ریاست کرے گی, یعنی مسلمانوں کا اجتماعی نظم کرے گا. ایک مجرم کو سزا دینا, دوسرے قتال کرنا, جنگ کرنا. کیونکہ قتال میں بھی اور مجرم کو سزا دینے میں بھی آپ اگر کوئی اقدام کر ڈالتے ہیں اور وہ ایک بھیڑ کر ڈالتی ہے, ایک ہجوم کر ڈالتا ہے, تو یہ تو اس سے بڑا جرم ہو جائے گا. میں نے ایک زمانے میں بہت توجہ دلائی تھی لوگوں کو جب افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا اور جہاد کیا جا رہا تھا, تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سراسر فساد ہے. اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ سراسر فساد ہے, اور یہ جو گروپ آپ نے اس وقت منظم کیے ہیں, یہ جو پارٹیاں آپ نے بنائی ہیں, یہ جو تنظیمیں آپ نے بنائی ہیں, اور ان کے ہاتھ میں بندوق دے دی ہے, یہ آپس میں لڑیں گے, ایک دوسرے کی کھال کھینچنا.
اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیریا میں بھی ایسے ہی حالات,
ہر جگہ ایسے ہوگا. جس جگہ بھی آپ ان لوگوں کو کہ جو ریاست کی طاقت نہیں رکھتے, دیکھیے ریاست کی طاقت کا مطلب کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں, ہماری اس وقت 5-7 لاکھ کے قریب فوج ہے, کوئی 20-25 لاکھ کے قریب ریٹائرڈ موجود ہیں لوگ. اتنی بڑی فورس ہونے کے باوجود کبھی آپ نے دیکھا کہ ان میں سے 4 آدمی دوسرے آدمی کے خلاف لڑ کے نہیں نکل کھڑے ہوئے؟ منظم جو فوجیں ہیں ان میں عام طور پر انتشار نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے اس طرح کے گروہ بنا دیے ہیں, تنظیمیں بنا دی ہیں, تو اس سے تو دنیا کے اندر فساد ہی فساد پیدا ہو جائے گا. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ریاست کو کرنا ہے, ظلم کے خلاف کرنا ہے, معاہدات کی پابندی کرتے ہوئے کرنا ہے, دنیا کے قوانین کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوئے کرنا ہے, کیونکہ ان کے ہم پابند ہوتے ہیں. یہ معاہدہ ہے, اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن نے روک دیا کہ اگر آپ کے اور کسی قوم کے درمیان معاہدہ, تو آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے.
قاضی صاحب, اس گفتگو کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 200-250 سالہ جو تاریخ ہے مسلمانوں کی, اس میں بہت سے جہاد ہوئے اور اس طرح کی بہت سی کاوشیں نظر آئیں. آج بھی ہمیں اسلامی ریاستوں میں بھی, اور وہ ریاستیں جہاں مسلمان اقلیت کی صورت میں موجود ہیں, وہاں پہ بھی بہت سی جہادی تحریکیں نظر آتی ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلی جو 200 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسے ہر اقدام کے نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے. وہ مزید تنزلی اور پسماندگی کی طرف چلے گئے, ان کے سیاسی حقوق سے وہ محروم ہوئے, معاشی حقوق انہیں نہیں ملے اس جد و جہد کے نتیجے میں. جبکہ اس کے برعکس ایک دوسرا راستہ جو پرامن طریقے سے سیاسی انداز میں جمہوری طریقے سے حقوق کی جد و جہد کا ہے, اس کی تو ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, قیام پاکستان کی مثال, کہ پاکستان کی تحریک ایک عدم تشدد مبنی جمہوری سیاسی تحریک تھی, جس کا انجام یہ نکلا کہ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ریاست وجود میں آئی. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا یا کچھ لوگوں نے ہم میں سے اختیار کیا ہے, یہ درست طریقہ نہیں ہے, اور یہ تو مسلمانوں کو مزید برے حالات کی طرف دھکیل رہا ہے.
عام سوال ملک اسلم صاحب کی جانب سے کیا گیا, اس کا جواب ہم غامدی صاحب آپ سے لیں گے. اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے, اس کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے پروگرام. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. جہاد کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. بریک سے پہلے ملک اسلم صاحب نے غامدی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, اس کا جواب چاہیں گے.
مجھے پورا اتفاق ہے آپ کے ساتھ. جتنا نقصان ہمارے اس طرز عمل نے اسلام کو اور مسلمانوں کو پہنچایا ہے, شاید انسانی تاریخ میں کبھی نہ پہنچا ہو. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ دنیا میں مذہبی جبر کا کم و بیش خاتمہ ہو گیا تھا. دنیا نے اپنے دروازے کھول دیے تھے. آپ امریکہ میں, برطانیہ میں, جہاں چاہیں جا کے خدا کا دین پہنچا سکتے تھے. اس کے مواقع ختم ہو گئے. ایک اور حادثہ یہ ہوا کہ ہم مسلمان طبعی علوم میں, جن کو آپ سائنسی علوم کہتے ہیں, بہت پیچھے رہ گئے تھے. ہمارے پاس کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا کہ ہمارے نوجوان انہی ملکوں میں جاتے اور جن لوگوں کے پاس یہ علوم تھے ان کو سیکھتے, کیونکہ خود ہماری اپنی ترقی اور نشو و نما کا انحصار اس کے اوپر تھا. ہم ایجادات نہیں کر رہے تھے. یعنی پچھلے 400-500 سال میں دنیا میں جو کچھ بھی ایجادات ہو رہی ہیں یا نئی چیزیں دی جا رہی ہیں, وہ مغرب سے دی جا رہی ہیں. جب یہ چیز حقیقت تھی تو پھر ہمارے لیے تعلیم کے, تربیت کے دروازے کھلے رہنے چاہیے تھے. ہم نے وہ دروازے بھی اپنے لیے بند کرنا شروع کر دیے. پھر اس کے بعد ایک اور نقصان دیکھیے, یہ ہوا کہ آپ کے ہاں جو لوگ تقدیر بدلتے ہیں قوموں کی, وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ آپ کی قوم میں بھی کوئی کم تعداد میں نہیں ہے. اگر آپ ان کا رخ اس جانب موڑ دیتے کہ انہیں تعمیر کرنی ہے, یعنی بجائے تخریب کے تعمیر کرنی ہے, وہ اتریں اور وہ دیکھیں کہ کیا ان کی گلیاں صاف ہیں, کیا ان کے ہاں قدرت کے پیدا کیے ہوئے جو ذرائع ہیں ان کا ٹھیک استعمال ہو رہا ہے, کیا ان کے ہاں تجارت میں اور ہنر مندی میں اعلیٰ چیزیں حاصل کی جا رہی ہیں. اگر وہ ان چیزوں کو اپنا ہدف بنا لیتے تو وہی لوگ جو اب اپنے سینے پر بم باندھ کے اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں ان کی زندگی سے ہمارے لیے برکات کے چشمے پھوٹتے. تو ہم نے ان عظیم لوگوں سے, یعنی دیکھیے وہ اپنی ذات میں بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے معمولی نہیں ہوتا, ہم نے ان کا رخ تخریب کی طرف کر دیا بجائے اس کے کہ ان کا رخ تعمیر کی طرف کر دیا, جبکہ تعمیر کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہم کو تھی. یعنی آپ اپنے شہروں کا تقابل کر کے دیکھیے, اپنی گلیوں کا تقابل کر کے دیکھیے, اپنی سڑکوں کا تقابل کر کے دیکھیے, اپنے دفتروں کا تقابل کر کے دیکھیے. مغرب نے صرف آپ کو بے نظیر ایجادات ہی نہیں دی, اس کے بالمقابل آپ کو ایک بہت اچھا نظام بھی بنا کے دکھایا ہے. یعنی یہ اصول تو ہمارا تھا کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظم اجتماعی مشورے پر یا رائے پر مبنی ہوگا. اس نظام کو نظام کی شکل دینا, اس اصول کو ایک قاعدے میں لانا, یہ انہوں نے کیا تھا, تو ہمیں ان سے سیکھنا تھا. یعنی حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ کے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں اور اس طرح ان کا کوئی نقصان نہیں کیا, ہم نے اپنا نقصان.
اچھا, مغرب کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں, اسی بات سے میں کہوں گی کہ مسلمان, ہم کہتے ہیں اسلام دین ہی سلامتی اور امن کا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج سب سے زیادہ انتشار اور بدامنی جو ہے مسلمان ملکوں میں پائی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے, کہاں غلطی ہوئی, کس سے غلطی ہوئی, حکمرانوں کا کیا رول ہے؟
بہت بڑی غلطی جو ہے وہ ہمارے ہاں ہمارے تعلیمی نظام میں ہوئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جبکہ سوسائٹی اتنی پھیلی ہوئی نہیں تھی, یہ بڑے شہر نہیں ہوتے تھے, اس میں خاندانی روایات چلتی رہتی تھی. یعنی آپ کی ماں, آپ کا باپ آپ کو ایک خاص قاعدے ضابطے کے مطابق تربیت دیتے تھے.
اچھا, ہم سب اس کو تو کہتے ہیں کہ ویسٹرنائز ہو گیا, مغربی تہذیب آ رہی ہے, اس لیے یہ فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہو گیا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو نہ مغربی ہوتی ہیں نہ مشرقی ہوتی ہیں, وہ ایک تاریخی عمل ہے جس کے نتیجے میں وجود پذیر ہو جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ سب کچھ رکھا تھا نا, جو آپ نے نکال لیا. پیٹرول کے ذخائر کس لیے تھے؟ یعنی اگر اس کو استعمال ہی نہیں ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو پیدا کیا؟ تو اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زینت کی چیزوں کے بارے میں یہ کہا ہے نا کہ وہ کون ہے کہ جو خدا کی پیدا کی ہوئی زینتوں کو حرام قرار دیتا ہے. مغرب نے یہی خدا کے خزانے ہیں جن کو نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ جو کچھ مادی قوانین کا مطالعہ کیا گیا اسی کے نتیجے میں وہ ایجادات ہوئی ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی اس جگہ بیٹھے ہوئے, یہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے جو گفتگو کر رہے ہیں, یہ آج کا دور ہے کہ اس گفتگو کو اس نے نہ صرف یہ کہ ریکارڈ کر لیا ہے بلکہ پوری دنیا کو سنانے کے لیے بھی اسباب پیدا کر لیے. تو ان پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. مغرب کے احسانات ہیں بہت ہمارے اوپر, ان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. جو چیز مغرب میں خرابی کا باعث بن رہی ہے یا ان کی غلطیاں ہیں, مثال کے طور پر انہوں نے اجتماعی زندگی کو جتنی اہمیت دی اتنی خاندانی زندگی کو نہیں دی. خاندان کے ادارے کو بڑی حد تک خراب کر ڈالا گیا. ہمارے پاس ایک میسج موجود ہے, ہم ان کو پہنچائیں. ہمارے اور ان کے درمیان چند متعین چیزیں ہیں جن میں اختلافات ہیں, ان کو ہمیں سلیقے کے ساتھ شائستگی کے ساتھ واضح کرنا چاہیے. دیکھیے اسلامی تہذیب کا اور مغربی تہذیب کا اگر آپ تقابل کریں تو تین چیزیں ہیں جن میں ہم ان سے مختلف ہو گئے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جنسی معاملات کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک دائرے تک محدود رہیں گے. اس کو قرآن حفظ فروج کہتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں مراتب کا لحاظ ہے, یعنی باپ باپ رہے گا, استاد استاد رہے گا, بڑا بھائی ہوگا, شوہر اور بیوی کے درمیان میں بھی ایک مرتبے کا فرق رہے گا. حفظ مراتب ہماری تہذیب کی شناخت ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے غیر متعلق نہیں ہوں گے, بلکہ جو مانی ہوئی بھلائیاں ہیں وہ ایک دوسرے کو بتاتے رہیں گے اور جو مانی ہوئی برائیاں ہیں ان کے بارے میں متنبہ کرتے رہیں گے, جس کو ہماری اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. تو حفظ فروج, حفظ مراتب اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ ہماری امتیازی چیزیں ہیں. مغرب سے ہمارا اگر کوئی تصادم ہے تو انہی تین چیزوں میں ہے. اس کو اس تک محدود رکھنا چاہیے. وہ تصادم نئے سماجی علوم میں نہیں ہے, وہ سوشل سائنسز میں ترقی کی گئی ہے اس میں نہیں ہے, وہ سائنسز میں بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ پہلے بالکل واضح کر لینا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے. یعنی مغرب اور مشرق میں سوچا ہی کیوں جائے, اس کو انسانیت کا سفر کیوں نہ
دیکھا جائے.
یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ان ترکیبات میں الجھے ہوئے ہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا, ایک زمانہ تھا یہ یونانیوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا, مصریوں نے بہت کچھ دیا, اب مغرب دے رہا ہے. تو اس کو انسانیت کی میراث سمجھ کر ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ جو اس وقت آپ نے حد بندیاں لگا دی ہیں لوگوں کے لیے, نقل مکانی میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں, تعلیم میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں, ان کو دور کریں. دنیا کو کھلنا چاہیے تھا, اس لیے کہ جب خدا نے اس کو ایک گاؤں بنا دیا ہے تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم حد بندیاں قائم کریں.
آج تو مغرب کو دشمن بنا کر جو ہے وہ جہاد کا اعلان کیا گیا ہے, تو ذرا سی اس کی وضاحت کر دیجیے گا. ایک تو کہ غیر فوجی افراد یا غیر حکومتی افراد کا جہاد کیا کیسا سمجھا جاتا ہے اسلام میں, ریاست کے اندر جو ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے, اور دوسرا پراکسی وارز کے حوالے سے یا انڈکلیئرڈ یا بغیر اعلان کے جنگ کرنے کو آپ اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے کہ جو آپ بغیر بتائے کسی بازار میں آئے مسجد میں آئے آپ نے اپنے آپ کو خود کو اڑا لیا اور آپ اس کو جہاد کا نام دے رہے ہیں.
یہ بالکل حرام ہے. جہاد تو ایک طرف رہا,
ہمارے علماء کرام کیوں نہیں,
وہ بڑا مقدس لفظ ہے جہاد, اس کے لیے صحیح لفظ فساد ہے
صرف,
یعنی یہ مذہب کے نام پر فساد ہے. دیکھیے جہاد اسلام میں صرف ظلم کے خلاف ہوتا ہے. نمبر ایک, جہاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک منظم ریاست کی صورت میں جہاد کریں, یعنی اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ انارکی پیدا کر دیں گے. یہ صرف کمبیٹنٹس کے خلاف ہوتا ہے جو لڑنے کے لیے آئے, جن کو ہمارے ہاں مقاتلین کہا جاتا ہے. یہ کسی معصوم کے خلاف نہیں ہو سکتا. اس کا قانون تو یہ ہے کہ عین میدان جنگ میں اگر کوئی شخص ہتھیار پھینک دے تو اس کو بھی نہیں مارا جا سکتا, اس کو آپ قیدی بنائیں گے, مار نہیں سکتے. تو یہاں تو یہ بدقسمتی ہوئی ہے کہ پورے کے پورے دین کو بدنام کر ڈالا گیا.
لیکن آمدی صاحب, اسلام کی انٹرپریٹیشن تو علماء کرام کے ہاتھ میں ہے نا. ہم نے دیکھا کہ مولانا سرفراز نعیمی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, ہم نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ بھی کیا کوشش کی گئی, لیکن جان جانے کے خوف سے علماء کرام کا خاموش رہنا یا ان کی بات کی تائید کرنا, بے شک زبان سے نہ کہنا, علماء کرام کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے نا.
ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ صحیح بات لوگوں کو بتائیں, یعنی ادب کے ساتھ یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ باہر نکلیں اور باہر نکل کر ان کو بتائیں کہ جہاد اسلام میں یہ نہیں ہوتا. لوگوں کو اس طریقے سے مارنا, معصوم لوگوں پر حملے کرنا, یہ اسلامی نقطۂ نظر سے فساد سے لرز ہے, اور قرآن مجید میں اس کی بڑی سخت سزائیں بیان کی
گئی. آپ کا مقصد کتنا ہی نوبل کیوں نہ,
مقصد زیر بحث ہی نہیں ہے. آپ کو پہلے طریقہ ٹھیک اختیار کرنا, یعنی اسلام کا اصول یہ نہیں ہے کہ آپ جو جی چاہے کرتے رہے, بس مقصد اچھا ہونا چاہیے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی ڈاکہ ڈالے اور جا کے غریبوں میں تقسیم کر دے.
قامدی صاحب, بالکل پروگرام کا وقت اختتام کی طرف آگے, ایک آخری سوال, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ پورا نہیں ہوا تو ہمارے پروگرام کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا. ایک حدیث ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, تو اور ہم نے دیکھا ہمارے ملک میں بھی کچھ عرصے پہلے ہوا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے کہا کہ ریاست کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے, لیکن جو اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جمہوریت کو مانے لیکن کہتے ہیں ایسی بات قبول نہیں ہے کہ جو خلاف اسلام ہو, تو ایک ایسا گروہ کھڑا ہوا دارالحکومت میں جس نے کہا کہ جی اس ریاست میں غیر اسلامی کام ہو رہا ہے, چونکہ حکومت نہیں روک رہی تو اب ہمارا کام ہے اس کو ہاتھ سے روکنا. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مسلمان ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ کیوں نہیں حاصل کر سکتا ہے؟
یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے, لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ دائرہ اختیار میں ہونا چاہیے.
اچھا,
مثال کے طور پر میرا گھر ہے, اس کے اندر اگر کوئی برائی ہوتی ہے اور میں گھر کا سربراہ ہوں تو مجھے اس برائی کو ہاتھی سے روکنا چاہیے. کوئی ادارہ میں نے قائم کر رکھا ہوا ہے, وہاں کوئی ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے, کوئی غیر اخلاقی چیز ہوتی ہے, تو مجھے اس کو ہاتھی سے روکنا ہے. اسی طرح سٹیٹ کا نظام قائم ہو گیا ہے, تو اب سٹیٹ یہ نہیں کرے گی کہ آپ لوگوں کے لیے کم تو رہے تو ہم بیٹھے رہیں گے یا باز کرتے رہیں گے, وہ آپ کو روکے گی. تو برائی کو اپنے دائرہ اختیار میں ہاتھ سے روکنا,
اگر میرے پڑوسی کے گھر میں کوئی برائی ہو رہی ہو تو میرا
پھر آپ کا کام ہاتھ سے روکنا.
اگر میں نے پولیس کو انفارم کیا یا ریاست کو انفارم کیا لیکن وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے,
تو پھر آپ کو ریاست ہی کے پاس دوبارہ جانا ہے. یہ آپ پولیس نہیں بن سکتے,
میری باؤنڈری وہاں پہ ختم ہو گئی.
آپ کی باؤنڈری ختم ہو گئی. آپ کا کام اب صرف کیا ہے؟ آپ کو خدا نے پابند کر دیا کہ آپ زبان سے بات کریں گے.
میں معاشرے کو بگڑتا ہوا دیکھتی رہوں, اگر
معاشرے کے بگاڑ کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے, معاشرے کی اصلاح کے لیے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر جدوجہد کی ذمہ داری آپ کی.
لیکن کل کو میرے گھر کے بچے بھی اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں,
تو اس کے لیے آپ جدوجہد کیجئے نا. وہ جدوجہد آپ کو کرنی چاہیے زبان سے, استدلال سے.
چاروں طرف بھی برائی ہے تو ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں,
اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں اور پاکیزگی کے لیے زبان سے جدوجہد کریں. دیکھیے آپ کا دائرہ جو ہے وہ ہر حال میں متعین رہنا چاہیے. میں اپنے دائرے سے اگر باہر نکلوں گا اس میں فساد پیدا کر دوں گا.
صاحب,
میرے لیے یہ دائرہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ مجھے طاقت صرف وہاں استعمال کرنی ہے جہاں قانون کی طاقت میری پشت پہ موجود ہے. اور قانون کی طاقت یا سٹیٹ کی پشت پر ہوتی ہے یا گھر کے سربراہ کی پشت پر.
گاندھی صاحب, آخری بات ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج مسلمان کی نفسیات میں یہ بات داخل ہو چکی ہے کہ کیونکہ وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہے کہ سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, تہذیبی طور پہ وہ مقابلے کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے, تو اس احساس کمتری کا اس نے علاج یہ ڈھونڈا کہ دین کی, مذہب کی اپنے طور پہ تشریح کر کے جہاد کا فلسفہ ایجاد کر لیا اور اس میں اپنے لیے جائے پناہ تلاش کر رہا ہے. بجائے اس کے کہ وہ علم میں، آگہی میں، فکر میں، نظر میں کے میدانوں میں اپنے قدموں کے نشان چھوڑتا، وہ اس فینٹیسی سے باہر نہیں نکلا کہ جی بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
تو سوال جانا جی پچھلے 200 سال کی تاریخ، شکستوں کی تاریخ، یعنی آپ دیکھیے کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آپ یہ دیکھیے سراج الدولہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بہادر شاہ ظفر کو دوبارہ حکمران بنانے کی جنگ آزادی کا اقدام کیا کیا ہوا، انور پاشا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، مہدی سوڈانی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ملا عمر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. آپ جب بے وقت کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اصل میں اپنی موت کے پروانے پر دست کرتے ہیں.
اور رمی صاحب میں اس کے ساتھ ہی یہ کہوں کہ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی اس طرز عمل کی؟
موجودہ نسل بھی چکا رہی ہے. یعنی مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ اس وقت جو بچے ہمارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، جو بچے اس وقت تعلیم پا رہے ہیں، وہ کس نفسیات کو لے کر نکلیں گے؟ یعنی ہم نے اپنے ملکوں کو کھنڈر بنا لیا ہے، ہم نے تعمیر کا جذبہ چھین لیا ہے. ہم اصل میں لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تخریب کرنے ہی سے تعمیر ہوتی ہے. درا حالے کہ تعمیر خود ایک تعمیری عمل ہے.
اچھا وقت ختم ہو گیا گاندھی صاحب، ہم نے قرآن کی بات کی، آخر میں چاہوں گی کہ آپ رسول اللہ کی حدیث کوٹ کر دیں کہ بہترین جہاد رسول اللہ نے کیا قرار دیا ہے.
دیکھیے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ برائی کے خلاف جہاد کریں.
صحیح.
اور برائی کے خلاف جہاد سب سے پہلے اپنی ذات کی جہاد سے شروع ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس سے آپ جہاد کریں. جب آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پاکیزہ ہوتے ہیں، اور آپ کی پاکیزگی پھر دوسروں تک منتقل ہوتی ہے. اسی کو جہاد نفس کہا گیا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے اندر پاکیزگی نہیں آئی تو دنیا کو آپ پاکیزگی کی تعلیم دے کر کیا کریں گے؟
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب اتنی ساری معلومات کا. ملک اسلم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اچھی گفتگو میں. بہترین جہاد نفس کا جہاد ہے گاندھی صاحب اور ابھی بیان کر رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ قرآن کریم میں جہاد کبیر کا لفظ کہاں استعمال کیا جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے، اور اس کا یقیناً بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سب سے پہلے پاکیزہ کریں. جہاد کے مفہوم پر آج سہرہ سے گفتگو ہوئی، اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوئی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.